رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتدان درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا۔ اللہ تعالی پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ اللہ نے کرم فرمایا، مہینہ ہم نے الحمدللہ پا لیا رجب شریف کا۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ رجب المرجب کا مبارک اور بابرکت مہینہ بحمد اللہ تعالی ہمارے درمیان جلوہ گر ہو چکا ہے
الحمدللہ،
اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی حرمت کا اشارہ خود قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر، کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک جو مہینوں کی گنتی ہے وہ 12 ہے۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں، جس میں سے تین تو متصل ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام، اور ایک منفرد ہے یعنی رجب المرجب۔ یقیناً رجب کے اندر جو ہے وہ برکت ہی برکت ہے۔ اور مفسرین نے اس آیت کے تحت کہ چار مہینے حرمت والے ہیں، تو مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اسلام نے ان کی حرمت کو ساقط نہیں کیا، یعنی ختم نہیں کیا، بلکہ ان کی حرمت کو برقرار رکھ کے ان کی حرمت کو بڑھایا ہے۔ تو اس لیے جس طرح پہلے ان مہینوں کی تعظیم کی جاتی تھی، یعنی اہل عرب جو ہے وہ ان مہینوں کے اندر قتال نہیں کرتے تھے، لڑتے جھگڑتے نہیں تھے، اگرچہ کہ ان کے اپنے مزعومہ غلط عقائد تھے، لیکن جو اصل تھی وہ یہ تھی کہ وہ ان مہینوں کی تعظیم تکریم کرتے تھے۔ تو اسلام نے ان کی تعظیم کو باقی رکھا۔ ہمارے اسلاف نے اس حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے اور باقاعدہ اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد امام ابن خلال، ان کی مستقل ایک کتاب فضائل رجب کے نام سے موجود ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تبیین العجب بما ورد فی رجب، کہ رجب کے حوالے سے جو روایتیں آئی ہیں اس پر تفصیل سے کلام کیا ہے۔ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الادب فی رجب کے نام سے ایک رسالہ لکھا ہے، جس میں رجب کے حوالے سے کئی عبادات کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں، اسی طرح مختلف جو کتابیں عبادات پہ لکھی گئی، جیسے حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب لطائف المعارف کے نام سے ہے، تو اس میں ایک مستقل باب جو ہے وہ رجب کے حوالے سے ہے۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ما ثبت بالسنہ لکھی، تو اس میں رجب کے حوالے سے کلام فرمایا۔ تو رجب کی اہمیت یہ ہمیشہ سے رہی ہے، اس کو معظم اہمیت والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ امام ابن دحیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے 18 نام ذکر کیے ہیں کہ رجب کو 18 نام دیے گئے ہیں، اس میں سے رجب کو رجب المرجب کہا جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ رجب کا ایک معنی یہ عظمت سے، تعظیم سے نکلا ہے، تو رجب المرجب کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مہینہ کہ جس کی تعظیم کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، یعنی یہ حدیث مبارکہ درجہ حسن تک پہنچی ہے، سنن نسائی وغیرہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کی گئی کہ آپ شابان کے اندر بکثرت روزے رکھتے ہیں، تو ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے اور لوگ اسے غافل ہیں۔ شابان کے اندر بکثرت روزے رکھے، اور یہ ارشاد فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان، رمضان کے درمیان یہ مہینہ ہے، تو اس سے واضح یہ ہوا کہ اس زمانے کے اندر بھی رجب کی اہمیت زیادہ تھی، یعنی رجب کو لوگ اہمیت دیتے تھے، اس میں کثرت کے ساتھ عبادت کرتے تھے، لیکن شابان کے اندر ایسا معاملہ نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کے اندر بھی عبادت کی روزے رکھے جس سے لوگوں کے سامنے شعبان کی اہمیت بھی واضح ہو گئی تاکہ متصل تینوں مہینوں کے اندر بکثرت عبادت کی جائے۔ دوسری بات یہ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت تو ہمیں ہر وقت ہی کرنی ہے، ہماری پیدائش کا مقصد اور حکمت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جن و انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ تو اصل تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر ہی زندگی گزارنی ہے، یعنی ہمارا ہر لمحہ جب اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں ہوگا تو گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر ہی گزر رہا ہے۔ لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پہ غور کریں تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ جو خاص مواقع ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا بہاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے، ویسے تو اس کی رحمت ہر وقت ہے لیکن بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ان مہینوں کے اندر، ان ایام کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عبادت کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ رمضان المبارک آتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبادت پہلے سے زیادہ فرماتے، اور بالخصوص آخری جو 10 راتیں ہوتی ہیں اس میں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اعتکاف بھی فرماتے آخری عشرے کا، اور مستقل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادت کے تذکرے احادیث طیبہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے خاص ایام ہوں تو اس میں عبادت کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ تو رجب المرجب اس حوالے سے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہوتی ہیں، تو ہمیں اس کے لیے خاص طور پر عبادت کے طور پر تیاری کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ کہ جیسا کہ علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ رجب جو ہے وہ بیج بونے کا مہینہ، شعبان آپاشی کا مہینہ، اور رمضان جو ہے وہ فصل کاٹنے کا مہینہ۔ یہ سمجھایا گیا ہمیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم رجب کے اندر جب عبادت کریں گے تو بندہ عبادت کرتا رہتا ہے تو اس کے دل کی صفائی ہوتی رہتی ہے، عبادت کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے، پھر کرتا رہے گا اس کا عادی ہوگا، بندے کی طبیعت کے اندر یہ چیز آسانی کے ساتھ آئے گی۔ تو جب یہ رمضان تک پہنچے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جو ایک مشقت اس کو شروع میں کرنا پڑی تھی رمضان کے اندر اس کے لیے آسانی ہو جائے گی، وہ کثرت کے ساتھ بآسانی رمضان کے اندر عبادت کر سکے گا، ورنہ اچانک رمضان کے اندر وہ عبادتوں کو شروع کرے گا تو شروع میں بڑی مشکل پیش آئے گی اس کو۔ تو اس لیے رجب سے ہی جب وہ ابتدا کر دے گا تو رمضان تک پہنچتے پہنچتے ان چیزوں کا وہ عادی ہو چکا ہوگا۔ اس لیے رجب سے ہی ترغیب دلائے گی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسی فرمان میں اگر ہم غور کریں کہ آپ نے جو دعا کی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب میں اور شعبان میں برکت دے، تو یہ برکت فقط دنیاوی اعتبار سے تھوڑی ہوگی کہ اس کے اندر کھانے پینے کے اندر برکت ہو جائے، اصل تو اس میں یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخرت کی برکت طلب کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مہینے کے اندر ذوق و شوق عطا فرمائے۔ یہ حدیث کی میں تشریح نہیں کر رہا، میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ اصل جو برکت ہمیں حاصل ہوگی وہ کیسے ہوگی، کہ ہم خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو غور و فکر سے یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ خود اس دعا کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے خوب برکتیں جو ہیں وہ حاصل کی جائیں۔ اس طرح کی اور بہت ساری روایتیں ہیں، اور یہ میں عرض کرتا چلوں کہ رجب کے حوالے سے جو احادیث آئی ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ساری کی ساری موضوع ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، رجب کے حوالے سے ساری احادیث موضوع ہوں، بن گھڑت ہوں، ایسا بالکل نہیں۔ رجب کے حوالے سے یہ حدیث مبارکہ جو میں نے ابھی سنن نسائی کی عرض کی کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ جو ہے وہ شعبان سے غافل ہیں کہ جو رجب اور رمضان کے درمیان ہیں، اس سے خود حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اتنے بڑے محدث ہیں انہوں نے استدلال کیا ہے کہ اس سے رجب کی اہمیت ہمارے سامنے یہ واضح ہوتی ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ مطلقاً کوئی حدیث اس بات میں ٹھیک ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ فضیلت کے حوالے سے جو اس کے روزوں کی فضیلت آئی ہے، اس میں عبادت کی فضیلتیں آئی ہیں، تو خود حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تبیین العجب کے اندر دو طرح کی روایتیں ذکر کی ہیں، وہ روایتیں کہ جو موضوع نہیں ہیں، ضعیف ہیں، لیکن ان کا مجموعہ مل کر جو ہے وہ حسن درجے تک پہنچ جاتا ہے، یعنی اچھی حدیثیں وہ بن جاتی ہیں، اور بعض وہ روایتیں ہیں کہ جو من گھڑت ہیں، جو جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو ان کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ تو اس لیے رجب کے حوالے سے جو احادیث طیبہ ہیں ان سے بھی رجب کی اہمیت، خاص طور پر اس میں روزہ رکھنے کی اہمیت جو ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے، تو ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ رجب المرجب شروع ہو چکا تو خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، ابھی سے اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت کا، دیگر چیزوں کا عادی بناتے رہیں۔
آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔
سوال میرا یہ ہے، میں نے نا بیعت کرنی ہے، سال کے دوست بابا فری سرکار میں ان کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔
بیعت کرنی ہے، مرید ہونا ہے.
یہ پوچھ رہے ہیں کہ انتقال کر چکے ہیں پیر صاحب تو کیا ان کی بیعت ہو سکتی ہے؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی ایسے پیر کی براہ راست بیعت ہو سکے کہ جن کا انتقال ہو چکا ہے. بیعت کی شرائط میں سے یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ پیر صاحب جو ہے ان کا حیات ہونا ضروری, یعنی ظاہری حیات کے ساتھ وہ متصف ہوں ضروری ہے. تو اس لیے اب ان کے سلسلے میں بیعت ہونا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر ان کے سلسلے کے اندر آپ کو وہ پیر صاحب ملتے ہیں کہ جو شرائط کے جامع ہیں اور یقیناً ہوں گے ایسے, تو آپ ان کے ذریعے بیعت ہو سکتے ہیں اور وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا سلسلہ آپ کا بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی تک پہنچ جائے گا, ان کی برکتیں بھی آپ کو حاصل ہوں گی. لیکن بہرحال جو بیعت کی شرط ہے وہ یہی ہے کہ جہاں چار شرائط ہیں کہ بیعت کن سے کرنی چاہیے, وہیں یہ ضروری ہے کہ جس سے آپ بیعت کر رہے ہیں اس پیر صاحب کا حیات ہونا بھی ضروری ہے, ورنہ اگر آپ ان سے بیعت ہونا چاہتے ہیں تو ان کے سلسلے کے کسی جو مجاز ہوں خلیفہ ہوں ان کے, یا خلیفہ در خلیفہ جو چلتے ہوئے آ رہے ہیں ان سے آپ بیعت ہو جائیں تو انشاءاللہ ان کا فیض بھی آپ کو حاصل ہوگا.
جی ویڈیو سوال دیجئے.
مکی صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ سناخواں اکثر و بیشتر اسٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور عوام الناس سے کہتے ہیں کہ جو ایمان والا ہے وہ کہے سبحان اللہ, اور جو حضور سے محبت کرتا ہے وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے کہے, تو آپ ہماری رہنمائی فرمائیے.
اچھا یہ بھی اس کے علاوہ بھی اور بھی ایس ایم ایس بھی چلتے ہیں اسی طرح کے, کیا فرماتے ہیں؟
دیکھیے اب یہ بڑا نازک مسئلہ ہے اس حوالے سے کہ ہمارے جو سناخواہ ہیں وہ اس طرح کی باتیں بہت ساری کرتے ہیں, اور بعض اس میں برال ابھی یہ منصب کسی بڑی شخصیتی کا ہے کہ وہ اس پہ کلام کریں, جیسے امیر علیہ سنت وغیرہ ہی کلام کرتے تو زیادہ بہتر تھا, مجھ جیسے کا کلام کرنا اتنا اچھا نہیں ہے. لیکن جو برال سوال کیا گیا تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو جس کا کام ہے اسی کو رہنے دیا جائے تو اس میں فائدہ ہے. اب جیسے کئی سناخواہ ہیں کہ وہ بعض اوقات اشعار کی تشریح شروع کر دیتے ہیں, درمیان میں بولنا شروع کر دیں گے, کسی شعر سے پہلے گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں, نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بعض اوقات وہ باتیں کرتے ہیں کہ جو خلاف شرع ہوتی ہیں, لوگ ان کی بات پہ واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں, اور اگر کوئی سمجھ کے واہ واہ کرے گا تو نتیجہ بعض اوقات بہت خطرناک ہو سکتا ہے. خود میرے ساتھ یہ معاملات پیش آئیں گے, مجھے اٹھ کے توبہ کروانا پڑی, کلمہ پڑھوانا پڑا سب کو, ایسی بات بعض اوقات ایسی ہوئی ہے. تو اس سے گریز کرنا چاہیے کہ اس طرح کی باتیں آپ نہ کریں, اور یوں ہی آپ کا یہ کہنا کہ بھئی دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیں, ایک ہاتھ اٹھا کے بولیں, آپ ہاتھ لہرا کر بولیں, جو جس کے اندر جتنا زیادہ عشق رسول ہے وہ اتنا ہی زور سے پڑھے, اتنی دونوں ہاتھ آپ اوپر کریں, ہاتھ ہلائیں, تو آپ لوگوں کو آزمائش میں نہ ڈالیں. لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے, اب بعضوں کی طبیعت ہی نہیں ہوتی ہاتھ اٹھانے کی, وہ بےچارے اپنے عشق کے اندر ہوتے ہیں, جھوم رہے ہیں, انعت سے بالکل محظوظ ہو رہے ہیں, لذت حاصل کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن کئیوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ نہیں اٹھا پاتے ہیں. ہاتھ اٹھا کے ان کا گھمانا لہرانا یہ ان کے لیے نہیں ہوتا, تو اب آپ جو ہے ان کو شرمندہ کر دیتے ہیں کہ بےچارے وہ زبردستی اب ہاتھ اٹھائیں, تو کوئی یوں ہاتھ کر کے اٹھا لے گا, کوئی یوں کر کے اٹھا کے یوں کر لے گا, پھر نیچے کر لیتا ہے. تو جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق آپ نعت پڑھیں, اور اپنے انداز کو جیسا شریعت کے مطابق پڑھنے کا حکم ہے اس انداز میں آپ پڑھتے رہیں. اس طرح کی گفتگو اور اس طرح کے الفاظ بولنے سے گریز کیا کریں. آپ کے اندر اپنی کوالٹی ایسی ہونی چاہیے, آپ ایسی نعت پڑھنے والے, اصل تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی پڑھنا ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے پڑھنا ہے. آپ چاہے لوگ اس میں جوش میں آئیں یا نہ آئیں, آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے جو چاہے ہونا ہے, ہماری نیت یہ ہونی نہیں چاہیے کہ محفل ہماری وجہ سے اٹھ جائے. محفل کو اٹھانا ہمارا مقصد نہیں ہے, نعت پڑھتے ہوئے ہماری اصل رضا جو ہے, اصل کام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے. تو اس طرح کی باتوں سے گریز کرنا ہی بہتر ہے, نہ کیے جائیں کہ اس وجہ سے بہت سارے افراد جو ہے وہ آزمائش کے اندر پڑ جاتے ہیں, بہت ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. اور اس طرح کہنا کہ ایمان والے ہو تو پھر تو یہ اور خطرناک بات ہو جائے گی, اچھی بات نہیں ہے. اس طرح کہ آپ کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا تو اس کا کیا مقبول مخالف کیا لینا ہے اس کا, حالانکہ نہیں لیا جائے گا مفہوم مخالف یہاں پر, لیکن نہیں اس طرح کرنا مناسب کہ آپ کسی کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کریں.
جی اگلا ویڈیو سوال.
میرا سوال یہ ہے کہ ہم جو تاریخ پیدائش سے پتھروں کا اور نگینوں کے جو اثرات نکالتے ہیں اور ان کو پہنتے ہیں, تو ان سے ہماری زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ کیا یہ صحیح ہے پہننا اس طرح سے؟
کیا فرمانا؟
دیکھیں جو مؤثر حقیقی ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے، یعنی ہر چیز میں جو تاثیر ہوتی ہے وہ تاثیر مجازی ہوتی ہے، حقیقی تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پیدا فرمانے والا ہے۔ اب چاہے کوئی چیز ہو، اب آپ کھانا کھائیں گے تو کھانے سے جو پیٹ بھرتا ہے وہ اس لیے بھرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے کہ ہمارے پیٹ کو یہ بھر دیتا ہے۔ پانی پیتے ہیں ہماری پیاس بجھ جاتی ہے، تو حقیقتاً پیاس بجھانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس نے اس کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے۔ دوائی کھاتے ہیں، دوائی سے شفا حاصل ہوتی ہے، تو حقیقتاً اس دوائی کی اندر جو شفا کی تاثیر رکھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو ہر چیز کے اندر جو مؤثر حقیقی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب یہ جو پتھر پہنے جاتے ہیں،
جی
ان میں اپنی ذات کے حوالے سے کوئی تاثیر نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کے اندر تاثیر رکھتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، وَفِ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، کہ آسمان میں تمہارا رزق ہے۔ اس کی تفسیر علماء نے مختلف کی ہے کہ آسمان میں رزق سے مراد کیا ہے۔ تو ایک تفسیر امام شیخ زادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر بیداوی کے حاشیے پر یہ فرمائی کہ آسمان میں رزق ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آسمان سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کی وجہ سے تمہارا رزق پیدا ہوتا ہے۔ مثلا جو بارش ہے یہ آسمان سے آتی ہے، اوپر سے آتی ہے، تو یہ بارش جو ہے یہ نباتات کے اگانے کا سبب بنتی ہے، رزق کو اگانے کا سبب بنتی ہے۔ سورج ہے، اس کا تعلق بھی آسمان سے ہے۔ اب سورج کی جو روشنی پڑتی ہے اس کی وجہ سے اناج پکتا ہے، پھل پکتے ہیں، وہ ہمارے پک کر ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جو استعمال کے قابل ہوتے ہیں۔ چاند ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے اندر تلون ہوتا ہے، مختلف قسم کے ذائقے پیدا ہوتے ہیں، اس کی حیت تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ چیزیں چونکہ آسمان سے تعلق رکھنے والی ہیں اور ان کی وجہ سے زمین کے اندر رزق کی مختلف صورتیں بنتی ہیں، تو اس لیے فرمایا، وَفِ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، کہ آسمان میں تمہارا رزق ہے۔ اب یہ رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن اس نے بارش کو، اس نے سورج کو، اس نے چاند کو ہمارے لیے رزق کا سبب بنایا، یعنی ان کے اندر تاثیر پیدا کی جو ہمارے لیے رزق اگا رہے ہیں، رزق لے کر آ رہے ہیں۔ تو اسی طرح ان پتھروں کے اندر حقیقتاً کوئی تاثیر نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر تاثیر یہ رکھ دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اب یہ بہرحال شریعت مطہرہ کے مطابق ہیں جو پہنے جا رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پہنے جا سکتے ہیں، اور ممکن ہے کہ یہ بعض افراد کو اس کا فائدہ بھی دے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عقیق کا پہننا یہ ثابت ہے۔ تو مفتی احمد خنینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر گفتگو فرمائی اور فرمائی کہ ان پتھروں کی تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دینے سے ہوتی ہے۔
جی مزید کورس لیں گے ہم۔
باب المدینہ کراچی سے ابو ماجد اتاری عرض کر رہا ہوں۔ دارالزہل سنت میں میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے، اگر کسی کا نام طہٰ یا یاسین ہو تو اس نام کو بدل کر غلام طہٰ یا غلام یاسین رکھ لے، یا پھر نیا نام رکھے، بہتر کیا ہے؟
جی کیا فرماتے ہیں؟
دونوں اختیار ہیں،
ٹھیک ہے،
غلام یاسین، غلام طہٰ دونوں رکھے جا سکتے ہیں۔ طہٰ اور یاسین سے امام اہل سنت نے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ نام ان کے معنی کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور اس کا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بتائے سے جانتے ہیں۔ تو چونکہ ممکن ہے کہ یہ ایسا نام ہو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہو، یا ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہو، تو یہ نام رکھنے سے منع فرمایا۔ لہذا اس کے ساتھ غلام طہٰ یا غلام یاسین کر کے کوئی رکھتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، یہ رکھے جا سکتے ہیں، اور چاہیں تو تبدیل کر دیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، دوسرے نام بھی رکھے جا سکتے ہیں۔
مدی شہر کے ناظرین، آپ کے ایس ایم ایس بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ کچھ ایس ایم ایس کچھ اس طرح کے ہیں کہ لڑکی کے نام کے ساتھ کنیت رکھ سکتے ہیں؟
جی بالکل رکھ سکتے ہیں، صحابیات میں بکثرت ہیں۔ خود حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت ام عبداللہ تھی۔
ٹھیک ہے، اچھا اسی طرح
جی یہ جو پوچھتے ہیں کہ لڑکی کے نام کے ساتھ کنیت رکھ سکتے ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی اپنی بیٹی کے نام پر کنیت رکھی تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال بہتر یہ ہے کہ بیٹے کے نام پر ہی ہونی چاہیے کنیت، یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں ہی عافیت ہے کہ بچیوں کے نام گھر سے باہر نہ ہی جائے تو اچھا ہے، یعنی اپنے گھر کی عورتوں کے نام بھی باہر کیوں کسی کو معلوم ہو۔ تو اگر آپ اس نام سے کنیت رکھیں گے تو کئی لوگ یہ اندازے لگائیں گے کہ بیٹی کا نام یہی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ لڑکے کے نام پر ہی رکھیں، لیکن اگر کسی نے رکھی تو رکھنا جائز ہے۔
ٹھیک ہے، صدقہ کون سا کیا جائے، کوئی افضل بتائیں اس حوالے سے، وہ طریقہ صحیح اس کا؟
صدقہ دیکھیں، جو بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر نیک نیتی کے ساتھ صدقہ کی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انشاءاللہ مقبول ہوگا، لیکن افضل ہونے کے حوالے سے بحر شریعت کے اندر یہی ارشاد فرمایا کہ جس کی ضرورت ہے
جی،
یعنی جہاں جیسی ضرورت ہے اس حساب سے صدقہ کرنا یہ بہتر ہے، اور ایسا صدقہ کیا جائے کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہو، ایک عرصے تک باقی رہنے والا ہو، جیسے مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، سبیل بنانا، سرائے بنانا، کہ جو باقی رہیں گے تو ایسا صدقہ بہتر ہوتا ہے. لیکن اگر اس کے مقابل کسی کو ضرورت ہے تو پھر ایسی ضرورت کے طور پر استعمال کرنا یہ زیادہ بہتر ہے. کوئی غریب ہے وہاں اس کو ضرورت ہے، اور دوسری طرف آپ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد بنی ہوئی ہے، حاجت نہیں ہے مسجد میں خرچ کی، تو پھر آپ غریب کے اوپر صدقہ کریں یہ بہتر ہے. لیکن وہاں مسجد بنانے کی حاجت ہے، مدرسہ بنانے کی حاجت ہے، تو پھر مدرسے کے اوپر اور مسجد کے اوپر خرچ کرنا یہ بہتر ہے. تو ضرورت دیکھ لیں کہ کہاں ضرورت زیادہ ہے وہاں پر خرچ کرنا یہ اولا ہے. اور افراد کے اعتبار سے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں، قریبی عزیز ہیں، ان کے اوپر صدقہ کرنا، بالخصوص وہ رشتہ دار کے جو ناراض ہے اس کے اوپر صدقہ کرنا یہ زیادہ بہتر ہے.
اچھا، اسی طرح نماز جب پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے وقت سامنے کوئی کیڑا، کوئی جانور، کوئی اس طرح کی چیز اگر آ جاتی ہے، اس میں بھی پھر تقسیم ہوگی کہ وہ کس طرح کا ہے، مطلب چھپکلی ہے یا سانپ ہے، یہ بھی ظاہر. لیکن کیا کریں ایسے موقع پر اگر صورت پیدا ہو جائے؟
اب دیکھیں، گزر جائے تو کیا مسئلہ ہے، گزر جانے دیں. اگر تو سجدے میں جا رہے ہیں اور وہ سامنے موجود ہے تو عملے کلیل کے ذریعے اس کو ہٹایا جا سکتا ہے، ہٹا دیں اس کو اگر ہٹانا ممکن ہے تو. اور بہت زیادہ کوئی خوف کی کیفیت کسی میں پیدا ہو گئی، جیسے سانپ سامنے آ گیا یا بڑی کوئی چپکری آ گئی سامنے اور ڈر بہت لگ رہا ہے کسی کو اور اس سے نماز مکمل نہیں کی جا رہی، ایسی خوف کی کیفیت ہے، تو اپنی کیفیت کے اعتبار سے ہوگا کہ بعض صورتوں میں تو اجازت ملے گی کہ وہ نماز کو توڑ دے، اس سے پڑھی نہیں جا رہی، خوف کی کیفیت ایسی پیدا ہو گئی ہے.
ٹھیک جی، اگلا ویڈیو سوال دیجیے.
میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ نگینوں پر قرآن آیات وغیرہ کندہ کرانا کیسا ہے؟
جی، کیا فرماتے؟
دیکھیں، یہ تو مسئلہ نہیں ہے کہ نگینوں کے اوپر جو ہے وہ کوئی چیز لکھوائی جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگوٹھی پر محمد رسول اللہ یہ لکھا ہوا تھا، تو مبارک کلمات اگر کسی کے انگوٹھی پہ لکھے ہوئے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد اس کا ادب و احترام بڑھ جائے گا، احتیاط بڑھ جائے گی، اس کو استعمال جو کرنے کا طریقہ ہوگا اس میں اور احتیاط کرنا پڑے گی. تو بہتر یہی ہے، عافیت اسی کے اندر ہے کہ بندہ سادہ ہی، ویسے بھی پہننا کوئی ضروری تو نہیں ہے، اگر پہن ہی رہا ہے شریعت مطہرہ کے مطابق تو سادہ ہی پہنے، اسی میں بہتری ہے.
ٹھیک جی، اگلا ویڈیو سوال.
میرا نام ظہیر اتاری ہے، مفتی صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سواری رکشے میں بٹھاتے ہیں، سواری ہم سے بات کرتے ہیں کہ ہم نے اس جگہ جانا ہے اور ہم کرایہ ان کو بتاتے ہیں 50 روپے، تو اور وہ آگے لے جاتی ہے ہمیں، اگر وہ اس جگہ سے آگے لے جاتی تو ہم اس سے 10-20 روپے اوپر مانگتے ہیں، تو ہمارا اوپر کرایہ لینا درست ہے یا نہیں، اس کا جواب عنایت فرما دیں.
جی
دیکھیں، اصل میں اگر آگے وہ لے کے جا رہے ہیں تو جہاں تک آپ نے پہنچا ہے وہاں پہنچا کے پھر آپ اس سے بات کر لیں پہلے ہی.
ٹھیک
ہے، مثال کے طور پہ کورنگی کی بات ہوئی ہے تو کورنگی میں جس جگہ کی بات کی تھی وہاں پہنچ گئے، آپ 50 روپے طے تھے تو 50 روپے میں اب اس کو بول دیں کہ بھائی یہاں تک کی بات کی تھی آپ نے، میں نے پہنچا دی، اب وہ گئے کہ آپ مجھے اگلی گلی میں یا دو گلیوں کے آگے پہنچا دیں، تو آپ اس کو پہلے بتا دیں کہ میں اس کے اوپر آپ سے 10-20 روپے مزید لوں گا.
ٹھیک ہے،
تاکہ کوئی نزاع کی صورت نہ بنے. تو اس لیے یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ آپ دو گلیاں آگے چھوڑ کے پھر اس کو کہیں کہ 20 روپے میں مجھے مزید دیں، تو عمومی طور پہ ایسا جو ہے وہ پھر جھگڑے کا سبب بنتا ہے، وہ نہیں مانتے اور پھر آپس میں جھگڑا کھڑا ہوا ہوتا ہے. تو پہلے سے طے کر لیں، اور عمومی طور پہ ہوتا بھی یہ ہے کہ بعض جو جگہ ہوتی ہیں ان میں معروف جگہ کا نام لیا جاتا ہے لیکن اس کے مقصد جو ہے وہ قریب قریب ہی چھوڑنا ہوتا ہے، بالکل وہ عین چوراہے پہ چھوڑنے کی بات نہیں ہوتی. ایک آدھی گلی کا جو فرق ہوتا ہے وہ سبھی کے ذہن کے اندر ہوتا ہے کہ یہ اس طرف موڑ دے گا، اس طرف کر دے گا، تو اس پر تو ظاہر ہے کہ چھوڑنے پر پیسے بھی طلب کرنا عجیب سا ہو جائے گا، لوگ کہیں گے کہ یہ تو وہ نہیں ہے کہ یہاں سے ہم آپ کو پیسے دیں. لیکن بہرحال جو بھی ہے اس کو طے کر لیں گے تو ہی اسی میں بہتری ہے.
ویسے خیر خواہی کے حوالے سے ہم کم ہی پاتے ہیں، یعنی رکشے میں جو سفر کرتا ہے عموماً بامر مجبوری ہی وہ سفر کرتا ہوگا، ورنہ لوگ بسوں میں اور دیگر اس میں سفر کرتے ہیں، لیکن رکشے والے دیکھا یہ جاتا ہے کہ اتنا فاصلہ بھی نہیں ہوتا، لیکن 100 روپے 150 روپے اور اس طرح.
آپ دیکھیں، ہم دونوں ہی باتیں ہیں، جو سفر کر رہا ہے وہ بھی بعض اوقات سیر کا سوا سیر ہوتا ہے، یعنی اس نے کہہ تو دیا کہ مجھے آپ کورنگی اتار دیجیے گا یا بہادرآباد چورنگی پہ اتار دیجیے گا، لیکن وہ 10 گلیاں گھما کے پھر اس کو روکتا ہے. تو یہ دونوں طرف کی باتیں ہوتی ہیں، دونوں طرف سے مسلمان کو ایک دوسرے کی خیر خواہی کا سوچنا چاہیے.
آڈیو سوال.
کیا ایسے بھی ایام یا اوقات ہیں جن میں قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے؟
جی
ایام تو عورت کے لیے تو ہو سکتے ہیں کہ جو ان ایام میں قرآن پاک کو قرآن پاک کے لحاظ سے نہیں پڑھ سکتی سوائے وہ صورتیں کہ جہاں ان کو اجازت ہے. اوقات ہیں جو مکروہ اوقات ہیں بالخصوص کہ جن میں نماز مکروہ ہوتی ہے, جیسے طلوع فجر کے بعد, طلوع آفتاب کے بعد سے لے کے 20 منٹ تک, اور اسی طرح جو غروب زہبہ کبریٰ ہے جس کو عام طور پہ ہمارے یہاں زوال کا وقت کہتے ہیں, اور یوں ہی سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے کا جو وقت ہے, ان اوقات میں تلاوت قرآن نہ کرنا بہتر ہے. مکروہ تنزیہ لکھا علماء نے, تو بہتر ہے کہ ان اوقات میں تلاوت نہ کریں. باقی اس کے علاوہ قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے, پڑھ سکتے ہیں. اور ایام برحال مرد کے حوالے سے تو میرے علم میں نہیں ہے کہ ان ایام کے اندر کسی میں قرآن پاک پڑھنے سے منع کیا گیا ہو, ایسا تو نہیں ہے.
مدینہ شہر کے ناظرین, جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں ہوتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سوال کر رہے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آدمی اور عورت ایک ساتھ نماز پڑھیں تو کیا نماز ہو جاتی ہے مشہور ہے کہ نہیں ہوتی؟
عموماً گھروں کے اندر یہ ہوتا ہے.
اس میں دیکھیں جو نماز نہ ہونے کی جو صورتیں نا, وہ تو ہے جماعت کے ساتھ, وہ بھی شرائط ہیں.
ٹھیک ہے
کہ محاذات ہونا, ایک ہی امام کے پیچھے ہونا, وہ کافی ساری شرائط ہوتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر مرد کی نماز فاسد ہو جاتی ہے. باقی اگر گھر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں, آگے پیچھے پڑھ رہے ہیں, تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. عورت ہے برابر میں, بیوی ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, والدہ ہے, وہ پڑھ رہی ہیں, تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نامحرم ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ قریب میں نماز پڑھے, اس کے تو قریب جانے کی اجازت نہیں ہے, تو پھر اس کے ساتھ کیسے پڑھیں گے؟ اس سے منع کیا جائے گا, نماز وہاں بھی نہیں ٹوٹے گی کہ نماز نہ ہوئی, لیکن یہ کہ وہاں پڑھنے سے گریز کیا جائے گا کہ دونوں نامحرم ہیں تو الگ الگ پڑھیں. لیکن جیسے محارم ہیں اس کے, وہ اس کے قریب نماز پڑھ رہے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں, نماز ان کی ہو جائے گی.
جی آڈیو سوال دیجیے.
محمد زہب بول رہا ہوں, سوال یہ ہے کہ رجب اور شبان میں روزے رکھنے پڑتے ہیں جی؟
اچھا ایس ایم ایس بھی میں اس میں شامل کر لوں کہ اب اگر بالفرض کسی پر رمضان کی قضا ہے, اور عموماً اسلامی بہنوں کے اس طرح کے بھی ایام آتے ہیں, تو وہ اب رجب شریف کے روزوں کے فضائل تو ہیں نفلی روزے, کیا بہتر کیا ہے؟
دیکھیں جس جو پہلے بھائی انہوں نے سوال کیا
جی,
اس میں یہ ہے کہ دیکھیں بعض روایتوں کے اندر رجب کے حوالے سے, روزوں کے حوالے سے کلام آیا کہ نہ رکھا جائے, تو اس کا مطلب یہ بیان کیا مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے, حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے, کہ اس کو واجب نہ سمجھے.
ٹھیک ہے,
تو رجب کے جو روزے ہیں یا شعبان کے جو روزے ہیں یہ نفلی روزے ہیں, اس کو لازم سمجھنا یہ ٹھیک نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس کو لازم نہیں سمجھا جائے گا. اگر کوئی اس کو نفل سمجھ کے رکھتا ہے روزے, تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو رجب شعبان کے جو روزے ہیں یہ نفل ہیں, اس کو کوئی رکھے گا تو یہ باعث ثواب ہے, اچھی چیز ہے, ثواب ملے گا. لیکن نہیں رکھنے پر کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اوپر, کیونکہ یہ فرض و واجب ہمارے اوپر نہیں ہے. جہاں تک رہا کہ قضا کسی کے ہیں روزے, تو اس کے لیے اولا یہی ہے, بہتر یہی ہے کہ وہ ان ایام میں قضا روزے رکھے, یعنی اس کے جو قضا رہ گئے ہیں ان کی قضا کر لے, کیونکہ قضا کرنا ضروری ہے اور یہ نفل روزے ہیں, تو اس میں بہتر یہ ہے کہ وہ قضا ادا کرے, اور صرف قضا ہی کی نیت کریں گے, اس میں نفل کی نیت پھر نہیں ہو سکے گی. اگر الگ سے نفل لگتے ہیں تو پھر نفل کی خالص نیت کریں گے, اور قضا رکھنی ہے تو پھر خالص قضا کی نیت یہ کی جائے گی.
عورت کیا شوہر کے انڈر ہے, ماتحت ہے؟ اگر ایسا ہے تو اب اگر وہ ہمیں حلال یا حرام کے حوالے سے پرواہ نہ کریں تو ہم کیا کریں, ہم تو بے بس ہیں.
دیکھیں انڈر ہے, اس کا مطلب شریعت کے دائرے کے اندر اندر ہے.
ٹھیک ہے,
یعنی اس کی ماتحت ہے.
ٹھیک ہے,
اور ماتحت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ شوہر جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کرتا رہے. بالکل شوہر کے لیے بھی جو ہے وہ عورت کے حقوق بیان کیے گئے ہیں, اور شوہر کو شریعت مطہرہ کا پابند کیا گیا ہے. قرآن پاک میں واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ, کہ اس طرح مردوں کے لیے عورتوں کے اوپر حقوق ہیں, اسی طرح عورتوں کے لیے بھی جو ہے وہ مردوں کے اوپر حقوق ہیں, لیکن وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً, لیکن مردوں کے لیے جو ہے وہ عورتوں کے اوپر ایک درجہ فائق ہیں وہ, کہ ان کو زیادہ حقوق دیے گئے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر جو چاہے وہ شریعت کے دائرے کے اندر آتا ہو یا نہ آتا ہو وہ کرتا رہے. جیسے مار پیٹ کے حوالے سے بعض اوقات ہوتا ہے, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم حاکم ہیں تو ہم ان کو مار پیٹ سکتے ہیں, حالانکہ شریعت مطہرہ نے سوائے ماں سوائے مخصوص صورتوں کے اندر اور مخصوص انداز میں مار کے علاوہ بالکل اجازت نہیں دی. اور مار بھی ایسی کہ ہلکی پھلکی بالکل, کہ جس سے کوئی چوٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں آتی, اور اس سے بھی بچنے ہی کا حکم ہے. تو یہ بالکل اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر جو چاہے جو ہے وہ کرتا رہے, اور عورت کے ساتھ جس طرح کا معاملہ چاہے کرتا رہے. شریعت مطہرہ کے حوالے سے صاف طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں نافرمانی ہوتی ہے وہاں پر مخلوق میں سے کسی کی بھی فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ شوہر کو اس کے ماں باپ حکم دیں جو شریعت مطہرہ کے مخالف ہے تو بالکل ماں باپ کی وہاں اطاعت و فرما برداری نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جائے گی۔ یہ تمام کی تمام جو اطاعت و فرما برداری کی جاتی ہے وہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہونے کی صورت میں، جبکہ وہ شریعت کے مخالف نہ ہو اس صورت میں کی جاتی ہے۔ تو اگر شوہر اس طرح کے معاملات کرتا ہے کہ شریعت مطہرہ سے وہ مخالف ہیں، متصادم ہیں، تو ہرگز عورت جو ہے اس کی پیروی نہیں کرے گی۔
اچھا، پیروی تو نہیں کرے گی لیکن وہ ظاہر اسی کے ساتھ رہتی ہے، اسی کا گھر ہے، اب وہ اس سلسلے میں مزید کیا کرے؟ مطلب
وہ سمجھائے اس کو پیار و محبت
کی دعوت پیش کرے،
جی نیکی کی دعوت پیش کرے اس کو، اور اس کے پاس اگر اپنا خرچہ موجود ہے تو اسی سے اپنے اوپر خرچ کرے، باقی اور بہت ساری اس کی صورتیں بنتی ہیں تو وہ اس کے لیے پھر دارالفتاح اہل سنت میں براہ راست رابطہ کر لیں۔
جی ویڈیو سوال دیجئے۔
جو کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟
یہ تو سری یعنی ضروریات دین میں سے ہے، یعنی تو سوال بھی اس حوالے سے اگر کوئی کرتا ہے تو سیدھا سیدھا ہر ایک کو اس کا جواب آنا چاہیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی کا آنا ممکن مانے وہ کافر ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، یعنی ناممکن ہے۔ جو اس کو تصور بھی کرے گا، یعنی جو کہے گا کہ آنا ممکن بھی ہے، یعنی ایک تو ہے کہ آ جانا، یعنی بالفعل جو مانے کہ آئے گا یا آ چکا ہے، تو یہ تو کفر ہے ہی ہے۔ جو ممکن بھی مانے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا آنا ممکن ہے تو وہ بھی کافر ہے۔ خاتم النبیین کا معنی ہی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا، اور اس پر زمانہ صحابہ سے لے کر ہمیشہ مسلمانوں کا اجماع قطعی رہا ہے، یقینی رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا۔
ابھی آپ نے صدقے کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جو بھلے وہ ناراض ہو، آپ کا قریبی رشتہ دار ہو، آپ اس کو صدقہ دیں یہ افضل ہے۔ اب یہ صورت تو پائی جا رہی ہے کہ وہ قریب بھی ہیں ناراض بھی ہیں لیکن بد مذہب ہیں، یعنی اس حوالے سے کیا فرمایا؟
دیکھیں، اصل میں جو ہمیں تعلقات رکھنے ہیں وہ جہاں شریعت مطہرہ نے ہمیں اجازت دی ہے اسی کے مطابق ہم جو ہے وہ تعلق رکھ سکتے ہیں۔ جہاں شریعت مطہرہ ہمیں روکے گی جس چیز سے، ہمیں اس چیز کا اختیار ہی نہیں کہ ہم اس حد سے آگے کراس کریں۔
صحیح جی، ہم آڈیو سوال لیں گے۔
کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم دینا حرام ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیں۔
جی کیا فرمائیں؟
نہیں، بالکل حرام نہیں ہے۔ دیکھیں، قسم دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو ہے قسم قسم شرعی جس کے اوپر احکام نافذ ہوتے ہیں، کہ اگر کسی نے قسم کھائی مستقبل کی جس کو یمین منعقیدہ بولتے ہیں اور اس کو توڑنے کے اوپر کفارے لازم آتے ہیں، تو وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کی ہوتی ہے۔ اور ایک قسم قسم عرفی ہوتی ہے کہ عرفاً کسی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے، جیسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں تیری قسم، یا مجھے میری ماں کی قسم، تیرے سر کی قسم، فلاں چیز کی قسم، تو یہ قسم عرفی کہلاتی ہے۔ تو اس میں کفارے وغیرہ لازم نہیں آتے، اور ایسی قسم کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ امام اہل سنت کا تو پورا جو ہے وہ کلام اسی کے اوپر ہے، جس میں آپ نے کئی چیزوں کی قسم یاد فرمائی ہے۔
جی،
کلام الہی میں شمس الدحا، تیرے چہرہ ہے نور فضا کی، نور افضا کی قسم۔ تو یہ اس میں قسم ہی کا تذکرہ آخر تک چلتا ہوا آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مختلف چیزوں کی قسم یاد فرمائیے۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی، آپ کی عمر کی، آپ کے زمانے کی، ان چیزوں کی قسم یاد فرمائی ہے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، عرفی جو قسم ہوتی ہے وہ قسم اٹھائی جا سکتی ہے، شرعی قسم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور اس کے صفات کی ہوگی۔
جی مزید کون؟
میرا مفتی صاحب کی بقا میں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی زوجہ سے اپنے گھر چلانے کے لیے خرچہ لیتا ہے تو کیا مرد پر واجب ہے کہ اس خرچہ کو واپس اٹھائے، یا عورت اس کو معاف کر سکتی ہے؟
نفقہ برحال مرد کے اوپر ہوتا ہے کہ اس نے بیوی کا خرچہ اٹھانا ہے، بیوی کے اوپر نہیں ہوتا۔ بعض صورتیں ہو سکتی ہیں، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ انہوں نے جو نفقہ لیا ہے یا جو قرضہ وغیرہ لیا ہے وہ کیا کہہ کے لیا تھا۔ اگر تو قرض کہہ کے لیا تھا تو تو اس کو واپس کرنا ہوگا، واجب ہوگا، اور بیوی نے ویسے ہی احسانن خرچ کیا تو دینا ضروری نہیں ہے، لیکن مرد کو چاہیے کہ وہ واپس کرے، اسی میں اس کی بہتری ہے اور اس کا مرد ہونے کا تقاضا بھی یہی ہے۔ ہاں بیوی کے چونکہ اپنی رقم اگر ہے وہ، تو اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے اس کو معاف کر دیتی ہے، تو اس کے اختیار میں، مرد یہ نہ کہے کہ مجھے معاف کر دو، یعنی جبکہ اس کے اوپر لازم ہوتا ہو کہ اس نے قرض کے طور پر اس کو دیا تھا اور اس کو واپس کرنا ہے، تو معاف کروانے کا سوال نہ کرے، وہ اپنی مرضی سے وہ معاف کر دیتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔
مدنی چل کے ناظرین، سلسلہ ہوا جو ابھی سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔